الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اختارني واختار لي اصحابي واختار لي منهم اربابا ابا بكر وعمر وعثمان وعليا او كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں جو رسم تم سے چلی باعث تقلید بنی شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار حقیقت کرنا جھنگ والے نے بتایا ہے بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا اخلاق ہے اسلام کا ایک جزو مسلم اخلاق ہے اسلام کا ایک جزو مسلم بڑھ جائے اگر بات تو پھر احد و بدر ہے ہو عظمت اصحاب کو گر خدشت و اسلام ایثار کا ایثار ہے جھنگوی کا جگر ہے قابل قدر معزز و محترم حضرات علماء کرام قابل قدر سامعین مکرم بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیال ساتھیوں آج 6 جنوری 1993 کی تاریخ میں ہری پور کے علاقہ سکندر پور کی اس عظیم تاریخی دینی درسگاہ میں خلافت راشدہ کے عنوان پر منعقد ہونے والی کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. عصر کی نماز ہو چکی ہے اور مغرب کی نماز میں قریباً 1 گھنٹہ باقی ہے. میری آج خواہش اور کوشش یہ ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھ کر میں اپنی معروضات آپ حضرات کے سامنے اس انداز سے پیش کروں کہ خلافت راشدہ کیا ہے اور خلافت راشدہ اس دور میں مسلمانوں کی تمام مسائل کا حل کیوں ہے، امت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کے اثر نو احیاء کی ضرورت کس لیے ہے؟ میرے بھائیو، بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ خالق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، خالق کو علم ہے کہ اس کائنات میں پیدا ہونے والے انسان کے مسائل کیا ہیں، خالق جانتا ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات کیا ہیں، خالق کو معلوم ہے کہ انسان کی مجبوریاں کیا ہیں، خالق کے علم میں ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے، تو خالق سے بڑھ کر انسان کے مسائل اور ضروریات کو جاننے والا کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ جب خالق سے بڑھ کر انسان کے مسائل، انسان کی ضروریات، خواہشات اور مجبوریوں کو کوئی نہیں جانتا، تو خالق سے بڑھ کر انسان کے مسائل کا حل، انسان کی مجبوریوں کے اور انسان کی خواہشوں کے تکمیل اور انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی کوئی اور ذات بھی کائنات میں دوسری نہیں ہے۔ جو آدمی میری ضرورت سے واقف نہیں ہے، جو آدمی میرے حاجت سے واقف نہیں ہے، جو آدمی میری مجبوری سے واقف نہیں ہے، جو آدمی میری مشکل سے واقف نہیں ہے، وہ مشکل کشائی نہیں کر سکتا، جو حاجت سے واقف نہیں ہے وہ حاجت روائی نہیں کر سکتا، جو بیماری سے آگاہ نہیں ہے وہ اسے شفا میں نہیں تبدیل کر سکتا، جو مسائل سے آگاہ نہیں ہے وہ وسائل نہیں دے سکتا، جو میرے سفر سے آگاہ نہیں ہے وہ آسانیاں نہیں دے سکتا، جو میرے کل سے آگاہ نہیں ہے وہ کل کی ضمانت بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی ذات چونکہ انسان کی خالق ہے اور انسان کی ضروریات کو جاننے والی ہے، انسان کے ماضی حال اور مستقبل سے آگاہ ہے، اول سے لے کر آخر تک جو کچھ ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اس سب کو جانتی ہے، تو لازم ہے کہ جو کچھ خالق اپنے بندے کے لیے نازل کرے گا، جو کچھ خالق اپنے بندے کے لیے بھیجے گا، جو کچھ اللہ اپنے بندے کو بتلائے گا، جس بیماری کا جو علاج فرمائے گا، جس ضرورت کا جو حاجت کا حاجت روائی کرے گا، اور جس خواہش کے لیے، جس ضرورت کے لیے کوئی مسئلہ اور وسیلہ پیدا کرے گا، وہ مسئلہ اور وسیلہ، وہ ضرورت اور وہ خواہش اس وقت پوری طور پر مکمل اور اکمل طریقے سے انسان کے سامنے پوری ہو جائے گی، کیونکہ علاج کرنے والی ذات خدا کی ہے، وسائل دینے والی ذات خدا کی ہے۔ بے شک انسان کی مجبوریاں بہت ہیں، بے شک انسان کے مسائل بے شمار ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ خدا کے وسائل بھی بے شمار ہیں۔ اگر انسان کے مسائل ختم نہیں ہوتے تو خدا کے وسائل ختم نہیں ہوتے، اگر یہ مانگتے نہیں تھکتا تو وہ دیتے نہیں تھکتا، اگر یہ ہر وقت طالب ہے تو وہ ہر وقت مطلوب ہے، اگر اسے ہر وقت ضرورت ہے تو وہ ہر وقت ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ المختصر، اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر پھر اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو زندگی گزارنے کے گر، انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے اپنے انبیاء کے ذریعے سمجھائے اور انسانوں کے مسائل کے حل بتلائے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے طریقے سکھائے، اور انسانوں کو یہ بھی بتلایا یہ کام کرو گے میں تم سے راضی ہوں گا، جب تم سے راضی ہوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم،
اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا جب تم سے راضی ہوں گا. کائنات ارض کی اور کائنات آسمانی کی ساری مخلوقات کو تمہاری خدمت پہ مامور کر دوں گا جب تم پہ راضی ہوں گا. کائنات کو تم پہ مہربان کر دوں گا جب تم پہ راضی ہوں گا. چٹیل میدانوں میں چشمے پھوڑ دوں گا جب تم پہ راضی ہوں گا. آگ کو گلے گلزار بنا کے رکھ دوں گا جب تم پہ راضی ہوں گا. سمندروں سے راستے بنا کے رکھ دوں گا جب تم پہ راضی ہوں گا. سورج کی چال کو روک کے رکھ دوں گا جب تم پہ راضی ہوں گا. ہوائیں تمہاری مطیع کر دوں گا جب تم پہ راضی ہوں گا. زلزلے تمہارے کوڑے سے روک دیے جائیں گے جب تم سے راضی ہوں گا. تم دریائے نیل کو خط لکھنا میں رواں دوا کر دوں گا. تم میرے بن جاؤ ساری کائنات تمہاری بن جائے. اپنا بنانے کے لیے اپنے راستے پر چلانے کے لیے اللہ نے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا اور ہر نبی آئے. وہ اپنی امت کے سامنے اللہ کے دین کا جو حصہ ان پہ نازل ہوا وہ بیان کرتے رہے. ہدایت کے جو اصول دیے گئے وہ سکھاتے رہے. رہنمائی کے جو انداز بتلائے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے. دین کے حصے اترتے رہے اور قسطوں میں ہر امت کے پاس صحیفوں کی صورت میں کتابوں کی صورت میں اللہ کا نظام آتا رہا. جب آمنہ کے لال آخری نبی اور رسول بن کر آئے اللہ نے آمنہ کے لال پر دین کو مکمل کر دیا. آمنہ کے لال پر زندگی گزارنے کے طریقے اور ضابطہ حیات کو مکمل طور پہ اتار دیا اور اعلان کر دیا آمنہ کے لال کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اسلام کے بعد دین کوئی نہیں ہے. تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے. تو اس امت کے لیے جو دین میں نے نازل کیا ہے اس کے سوا قانون کوئی نہیں ہے. میرے بھائی اب آئیے تھوڑا سا. دنیا میں آج تک کوئی ایسا قانون نہیں بنا, کوئی ایسا آئین نہیں بنا, کوئی ایسا ضابطہ نہیں بنا آج تک نہیں بنا جس کو بنا کر اس کے اوپر یہ خط کھینچ دیا گیا ہو, جس کو تیار کرنے کے بعد اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہو, جس کو تیار کرنے کے بعد اس کے بارے میں یہ چیلنج اور دعویٰ کیا گیا ہو کہ بس یہ قانون مکمل ہو چکا ہے, یہ ضابطہ طے پا چکا ہے, اب اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی, تنسیخ نہیں ہو سکتی, کمی نہیں ہو سکتی, اضافہ نہیں ہو سکتا. آپ نے قومی اسمبلی میں آئے روز پڑھتے ہیں آج فلاں قانون میں ترمیم ہو گئی, آج فلاں ترمیم واپس لے لی گئی, آج فلاں شک میں اضافہ ہو گیا, آج فلاں جدول کے اندر یہ الفاظ نکال دیا گیا. بین الاقوامی طور پر اقوام متحدہ کے اجلاس بیٹھتے ہیں, قانونوں میں ترمیم ہوتی ہے, قانونوں میں اضافے ہوتے ہیں. کسی قانون میں ترمیم ہو جانا, کسی قانون میں اضافہ ہو جانا, کسی قانون میں تنسیخ ہو جانا, کسی قانون کی ترمیم کا واپس لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قانون مکمل قانون نہیں ہے. یہ قانون مکمل قانون اگر مکمل ہوتا تو ترمیم اضافہ کمی زیادتی نہ ہوتی. دنیا کے ہر قانون میں ترمیم ہوتی ہے, لیکن 14 صدیاں قبل پروردگار نے جو ضابطہ حیات اسلام کے نام پہ نازل کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین مکمل ہو چکا ہے, یہ ضابطہ حیات طے پا چکا ہے, انسان کے تمام مسائل کا حل آ چکا ہے, اسلام کی تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والی کتاب اتار دی گئی ہے, تیری تمام مشکلات کا حل پیش کر دیا گیا ہے, تیری تمام مجبوریوں کو ختم کرنے والی کتاب نازل کر دی گئی ہے. جو شخص چاہتے ہیں جس زمانے کے ہو, جس علاقے کے ہو, جس رنگ و نسل کے ہو, وہ قرآن کے دروازے پر آئے اپنی مشکل کا حل پائے. قرآن کے دروازے پہ آنے والا محروم نہیں جا سکتا, قرآن کے دروازے پہ آ کے مشکل کو بیان کرنے والا کبھی مشکل لے کے واپس نہیں جا سکتا. تم مشکلوں کو لاؤ گے حل کروا کے جاؤ گے, مسائل کو لاؤ گے صافی وافی حل پا کر جاؤ گے. یہ وہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو پروردگار عالم نے انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, تمام مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے نازل کر دیا ہے. نازل اور پھر مکمل ہے. پھر کیا ہے؟ جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو پھر اس میں کمی اور اضافہ نہیں ہو سکتا. قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے تو قرآن میں کمی اور اضافہ, اب کوئی اس میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ اس میں کمی کر سکتا ہے. اسلام کے جو ضابطے طے پا چکے ہیں, جو 14 صدیاں قبل محمد الرسول اللہ پہ نازل ہو چکے ہیں, سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, سردیوں کے موسم گرمیوں سے تبدیل ہو سکتے ہیں, اور آسمان کے ستارے ٹوٹ کے زمین پہ گر سکتے ہیں, رب کا طے پانے والا قانون نہیں بدل سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ, رب کے ضابطے بدل نہیں سکتے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے بھائیوں, یہ قرآن جو رب نے اتارا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنے صحابہ کو سکھایا, اور اس قرآن کے مطابق آپ نے ایک ماحول اور معاشرہ کی بنیاد رکھی. اس ماحول اور معاشرہ کی بنیاد رکھ کے دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے انداز اور طریقے سکھلا کر اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے ایک نقشہ تیار کر کے, جماعت تیار کر کے اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے. پیغمبر اسلام کے تشریف لے جانے کے بعد اب دور آیا ہے خلفاء کا. خلفاء نے قرآن کی مشعل ہاتھ میں لے کر, نبی کی سنت کو سامنے رکھ کر, پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں پوری دنیا میں 30 سال تک جو حکومت کی, 30 سال تک جو انداز جہانوانی, جو طریقہ حکمرانی, جو عدل و انصاف کی فراوانی, اور پوری دنیا میں ظالم اور مظلوم کے درمیان میں جو عدل و انصاف کا قیام عمل میں لائے ہیں, پوری دنیا میں دنیا والوں کے سامنے اسلام کی جو نظیر پیش کی ہے, آج دنیا میں چیلنج کے طور پہ کہا جا سکتے لوگ کوئی نظام حکومت جو خلافت راستہ کے دور سے خوبصورت ہو. تو خلافت راستہ کا دور وہ دور ہے جہاں حقدار کو گھر میں بیٹھے حق ملا, جہاں ظلم کرنے والے کا گریبان پکڑا گیا, جہاں ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, یہ کون ہے؟ یہ شہزادہ ہے حبشہ کا, مسلمان بن کر آیا ہے, اور اس نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک حبشی غلام کو اس لیے تھپڑ مار دیا کہ اس حبشی غلام کا پاؤں شہزادے کی چادر پہ آ گیا ہے. اور حبشی غلام قاضی کی دربار میں آ کر کہتے مجھے شہزادے نے تھپڑ مارا ہے, تو قاضی بلوا کر کہتے اور شہزادے تو نے اسے تھپڑ مارا ہے تو جواب میں تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا. جواب میں تھپڑ, اس نے کہا میں شہزادہ ہوں, میں حکمران ہوں, میں ناز و نخرے میں پلا ہوں, یہ حبشی غلام نوکر ہے. تو جواب ملا ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں آقا اور غلام میں کوئی تفریق نہیں. نظام خلافت راستہ کیا ہے؟ جہاں ایک غریب شخص کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے خلیفۃ المسلمین بتلائیے آپ کے جسد اطہر پر جو لباس موجود ہے, یہی کپڑا ہمیں ملا تھا تو قمیض نہ بن سکی, آپ قمیض پہن کر کیسے آئے ہیں, ہم خطبہ نہیں سنتے جب تک صفائی نہیں ملتی. نظام خلافت راستہ کیا ہے؟ نظام خلافت راستہ یہ ہے کہ ایران کا وفد آئے تلاش کرتا ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کہاں ہے, تلاش کرتے کرتے مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, تکیے کی جگہ پر اینٹ سرہانے رکھ کے فاروق اعظم سو رہا ہے. نظام خلاف سے راستہ، نظام خلاف، نظام خلاف سے راستہ کیا ہے؟ دنیا سو رہی ہے اور میٹھی نیند کی آغوش میں جا چکی ہے، دنیا والے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اور دن کو فوجوں کے لشکر تفتیش دینے والے، دن کو سیاست اور اندھا حکومت کے نظام کے امور کو طے کرنے والے، دن کو اپنے اپنے پریشانیوں میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والا خلیفہ، رات کی تاریکیوں میں اس کی عوام سو رہی ہے، یہ رعایا پروری کر رہا ہے. نظام خلاف راشدہ کیا ہے؟ نظام خلاف راشدہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے دل میں اپنی رعایا کا اس قدر خیال ہے کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، او لوگو مجھے ہر چیز سے باخبر رکھا کرو، ہر مظلوم کے ظلم سے آگاہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، میں یہ یقین کرتا ہوں، اور فرات کے کنارے کتا تو کیا مر گیا سوال عمر سے ہوگا. نظام خلاف پہ راستہ کیا ہے؟ کہ امیر المومنین مرض الموت میں مبتلا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں مجھے غسل دینا اور انہی کپڑوں کو دھو کر اسی میں کفن دے دینا. سوال کیا گیا، آپ 11 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، آپ جانشین پیغمبر ہیں، آپ پیغمبر کے یار غار ہیں، آپ پیغمبر اسلام کے سسر ہیں، آپ وہ ہیں جسے رسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے، آپ وہ ہیں جو سابق الاسلام ہے، آپ وہ ہیں جو کندھوں پہ نبوت کو لے کر پہاڑوں پہ چڑھ دوڑے تھے، آپ کے لیے نیا کفن کیوں نہ خریدا جائے؟ یہ ہے خلاف نظام خلاف راستہ کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں میرا گزارا پرانے کپڑوں میں ہو جائے گا، اور نیا کپڑا کسی بیوہ کے یتیموں کو پہنا دینا. یہ نظام خلاف راستہ ہے، ہم اس نظام کا احیا چاہتے ہیں، ہم اس نظام کا جہاں ایک عوامی آدمی حکمران کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکے بتلاؤ یہ کہاں سے آیا، ہم اس نظام کو چاہتے ہیں جہاں وقت کا حکمران تکیے پہ تکیے کی جگہ اینٹ لے کر سوئے، وقت کا حکمران مری اور اسلام آباد کی کوٹھیوں میں نہ ہو. ہم اس نظام کے طلبگار ہیں جس نظام کے حکمرانی پر آنے والا سید القوم خادم حکم استاق ہو. ہم اس نظام کے طلبگار ہیں، ہمارے مسائل کا حل وہ نظام ہے جو نظام دنیا نے خلاف راستہ کی صورت میں دیکھ لیا ہے. میرے بھائیو، آج ہم جس نظام میں مبتلا ہیں یہ نظام کون سا ہے؟ یہ نظام جمہوریت، یہ ہے نظام جمہوریت. نظام خلاف راستہ کا نعرہ لگاتے ہیں، سمجھیے اسے نظام خلاف راستہ کیا ہے اور نظام جمہوریت کیا ہے. خلاف راستہ کا نظام یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، ایک عورت آئی، اللہ کے رسول مجھے یہ مسئلہ بتلائیے. بعد روایات میں آتے ہیں وہ آئی کہ آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں، مجھے حصہ دیجئے. آپ نے فرمایا پھر آنا، میں تجھے کچھ نہ کچھ دوں گا. اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں میں کس کے پاس جاؤں؟ تو فرمایا صدیق کے پاس چلے جانا، صدیق کے پاس چلے جانا. اور پھر جب آپ زیادہ بیمار ہوئے، آپ نے سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، میری جانشینی کا انداز اختیار کریں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی صاحبزادی پیغمبر کی زوجہ محترمہ عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول میرے والد محترم رقیق القلب ہے، آپ کی محبت اور عشق میں فنا ہو چکے ہیں، جب آپ کو مصلی امامت میں نہیں پائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے، امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دیجئے. فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ایسا کیا کہتی ہو؟ لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر الا لا ينبغي لقوم فيه ابا بکر ايهم غيره، کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو بکر موجود ہو اور اس کی امامت کوئی دوسرا کر جائے. پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کے لیے الیکشن کرایا تھا، ووٹ پاؤ بھائی ووٹ، کینو ووٹ دینا، ابو بکر دینا یا عمر دینا یا عثمان دینا؟ ووٹ پاؤ، الیکشن نہیں، جمہوریت ہے. فرمایا ابو بکر جس قوم میں ہوگا امامت یہی کرا سکتا ہے. کیوں کروا سکتا ہے؟ کہ قرآن کا اصول ہے انا اکرمکم عند اللہ یتقاکم، رب کے نزدیک زیادہ عزت اور احترام والا، رب کے نزدیک حکمرانی کا سب سے زیادہ مستحق، زیادہ متقی ہے. جب زیادہ متقی ہے ابو بکر وہ ہے جسے قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. قرآن نے کہا وَالَّذِي جَا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، قرآن نے کہا ثانی اثنینِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. لہذا سب سے زیادہ تقوی والا ابو بکر ہے، اسلام پہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ابو بکر ہے. ابو بکر تو وہ انسان ہے اور جس نے اسلام کے لیے اتنا خرچ کیا ہے، جب سارا مال لا کر پیغمبر کے قدموں پہ دھر دیا، ابو بکر کو پھر بھی چین نہ آیا تو بازار میں جا کر صدیق نے لباس بھی بیچ دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر پیغمبر کی خدمت میں آ گئے. صدیق کے اس لباس کو رب نے اتنا پسند کیا، فرشتوں سے کہا وہی لباس پہن کر آؤ جو آج صدیق نے پہنا ہے. تم صدیق کی بات کرتے ہو، صدیق کا وجود رب کو کتنا پیارا ہے، صدیق کے وجود سے پیغمبر کو کتنی محبت ہے. وجود تو وجود ہے اور رب کو تو صدیق کی وردی بھی بڑی پسند آئی. جو وردی صدیق نے پہنی سو وردی فرشتوں نے پہنی، جو لباس صدیق نے پہنا سو لباس جبریل نے پہنا. تو میں عرض کر رہا تھا جب صدیق اکبر کی یہ قربانیاں، یہ تقویٰ طہارت، یہ ایمان تھا، تو فرمایا خلافت کا اہل بھی، حکومت کا اہل بھی، وزارت کا اہل بھی، صدارت کا اہل بھی. اگرچہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جانے کے لیے اس کے پاس پرانا کفن ہے، گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، لیکن حکومت کا اہل بھی، حکومت کا اہل ہے صدیق، حکومت کا اہل. اور یہاں حکومت کا اہل کون ہے؟ جو زیادہ بڑا سرمایہ دار ہو، جو بڑا ڈاکو ہو، جو سب سے بڑا بےمان ہو، وہ حکومت کا اہل ہے. کیوں؟ جمہوریت ہے. کیوں؟ جمہوریت کیا ہے؟ ووٹ دیجئے، پرچی ڈالیے. کیا ہے پرچی؟ کہ پرچی ڈالو کہ آپ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. پرچی 5 روپے پہ بکتی ہے، پرچی 10 روپے پہ بکتی ہے، پرچی 100 روپے پہ بکتی ہے، پورے گاؤں کی پرچی بجلی پہ بکتی ہے، پورے بہار کی بجلی پرچی سڑک پہ بکتی ہے، پورے شہر کی پرچی سوئی گیس پہ بکتی ہے، پورے شہر کی پرچی پیسے اور سیور لائنوں پہ بکتی ہے، پورے گلی کی پرچی ایک نالی پہ بکتی ہے. یہاں نالی کے ذریعے، سوئی گیس کے ذریعے، سیور کے ذریعے، یہاں بجلی کے ذریعے اور یہاں سڑک کے ذریعے پرچی خرید لی گئی ہے. یہ جمہوریت ہے. کیا جمہوریت ہے؟ کہ 1000 عابد، 1000 ذات، 1000 متقی پرہیزگار، وقت کے غوث کتب ابدال ایک طرف ہے، اور 1001 بدماش لفنگے لچے لٹیرے ڈاکو ایک طرف ہیں. 1000 وقت کے غوث کتب ابدال ایک کو ووٹ دیتے ہیں، 1001 بدماش ایک کو ووٹ دیتے ہیں. تو کہتے بدماش جیت گئے، بدماش جیت گئے اور وقت کے متقی ہار گئے. وقت کے متقی ایک ووٹ جو کم ہو گیا ہے، ایک ووٹ کم ہو گیا ہے. پھر آگے اسمبلی میں پہنچے تو ایک طرف 50 MLA ہیں، ایک طرف 100 MLA ہے، اور 100 کا 100 MLA متقی پرہیزگار ہے، 100 کا 100 MLA محب وطن مخلص ہے، 100 کا 100 MLA عوام کی محبت سے سرشار ہے، 100 کا 100 MLA وطن کی زمین کے ایک ایک چپے سے محبت کرنے والا ہے، 100 کا 100 MLA زمین کو بیچنے والا نہیں ہے، 100 کا 100 MLA غیرت مند ہے، سیرت والا ہے، جسارت والا ہے. اس کے مقابلے میں 101 MLA زمین فروش جمع ہو گئے، اس کے مقابلے میں 101 MLA مردہ زمین پیدا ہو گئے، اس کے مقابلے میں 101 MLA پیسے کے ذریعے خرید لیے گئے، دولت کے ذریعے خرید لیے گئے، یہ تو وزارت کے لالچ پہ خرید لیے گئے. اب کہتے ہیں 101 نے مل کر جو وزیر اعظم بنایا ہے وہ بن گیا، باقی 100 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، باقی 100 کی. یہ جمہوریت ہے. یہ کیا ہے؟ جمہوریت ہے. تو میرے بھائیو، اسلام اور جمہوریت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جو زیادہ متقی. سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہونے لگی، لوگوں نے پوچھا اپنے بات اقتدار اور حکومت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دے کر جاؤ گے؟ فرمایا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں اس کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہوں جسے اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر تجھ سے بہتر انسان پہ آج تک کوئی سورج طلوع نہیں ہوا. میں اپنے بعد حکومت کی باغڈور اس عمر کو دے کر جا رہا ہوں جسے رسول نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر کھلا ہوتا تو عمر سے بہتر کوئی سر نہیں تھا. عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس پہ نبوت کا تاج دھر دیا جاتا. عمر کی اس فضیلت شرافت کی وجہ سے، عمر کی اس عظمت کی وجہ سے، عمر کے اس اعلیٰ مدارج کی وجہ سے میں عمر کو اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں. کوئی الیکشن ہوئے؟ کوئی ووٹ ہوئے؟ کوئی جمہوریت کی طرح بینر لگے؟ کوئی گلیاں پختہ کرانے کے نعرے لگائے گئے؟ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت ہے. ایک شخص کے پاس دولت ہے، ایک شخص کے پاس رہنے کو کوٹھی نہیں ہے، ایک شخص کے پاس سرمایہ ہے، ایک شخص کے پاس رات کو کھانے کا کھانا نہیں ہے، لیکن جو شخص بھوکا ہے، پیاسا ہے، جو جھونپڑے میں رہتے ہیں، وہ شیخ الحدیث ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ پورے شہر کے انسان کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ ہر انسان کے دل کی ایک ایک پائی جوڑتے رہے، پیسہ پیسہ گھر والی جوڑتی رہی. کس کے گھر والی؟ جو پیغمبر کا جانشین ہے. کس کے گھر والی؟ جو 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. کس کے گھر والی؟ جس کے نام سے کیسر و کسرا کی حکومتیں کانپتی ہیں. اس کے گھر والی نے پیسہ پیسہ جوڑ کر 15 دنوں کے بعد جب میٹھا تیار کر کے دسترخوان پہ رکھا تو کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ میرے پاس تو اتنی رقم اور دولت نہیں تھی، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے. اس نے کہا ایک ایک پیسہ روزانہ بچایا ہے. تو کہنے لگے اس کا مطلب ہے یہ ہماری ضرورت سے زائد ہے، آج کے بعد اتنی تنخواہ کم. ایک اور دیکھیے، یہ ہے خلافت کہ بیت المال کا خوشبو امبر، بیت المال کا عطر تولا جانے لگا. تو بیوی نے کہا آپ اجازت دے تو میں تول دوں. فرمایا تو نہیں تول سکتی. کیوں؟ کہ جتنی دیر تولے گی خوشبو پائے گی، اس خوشبو کا حصہ لینے کا تیرا حق لوگوں سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خلافت ہے. اس کے مقابلے میں جمہوریت ہے کہ کروڑ روپے لگا کر، اربوں روپے لگا کر وہ آئے ہیں. جب آئے ہیں تو سب سے پہلے خالی جیب کو پورا کریں گے. خالی جیب کو پورا آتے ہی پہلا کام، کروڑ خرچ ہوا ہے جلدی سے جیب بھر لو، کہیں کل حکومت ٹوٹی نہ جائے. پہلا کام خالی جیب بھرو. دوسرا کام کہ اگر خدا نہ خواستہ آج ہی حکومت ٹوٹ جائے تو آئندہ الیکشن کے لیے دوسری جیب بھی بھر لو، آئندہ الیکشن کے لیے دوسری جیب بھی بھر لو. جیب بھرو جیب. قوم کا کیا بنتا ہے؟ قوم جیتتی ہے یا مرتی ہے؟ قوم ڈوبتی ہے یا تیرتی ہے؟ قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قوم کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، سونے کے لیے مکان ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے. ان کی جانے بلا، انہوں نے تو خرچ کیا ہوا پورا کرنا ہے، آئندہ کے لیے تیاری کرنی ہے. جب پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو غیر ملکوں سے سود پہ قرضہ لینا ہے. غیر ملکوں سے سود سے سود پر. آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ملک پر قرضہ تو کتنا ہے، وہ تو آپ جان نہیں سکتے. میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ آپ کے ملک پہ سود کتنا ہے. آپ کے ملک میں ایک سال میں جو بجٹ پاس ہوتا ہے، جو 1.25 روپیہ ہے، 125 ارب روپے کا بجٹ، جس سے تمام سرکاری اہلکاروں کی تنخواہیں، جس میں ساری سڑکیں بجلی، جس سے سارے کے سارے پل، جس سے پورا کا پورا نظام حکومت، جس سے سارا کا سارا نظام چلتا ہے، دے 1.25 خرب روپیہ جو ایک سال حکومت اپنی عوام پہ خرچ کرتی ہے، سڑکیں بناتی ہے، پل بناتی ہے، تنخواہیں دیتی ہے اور باقی مصرف پہ خرچ کرتی ہے، اتنا پیسہ آپ غیر ملکوں کو دیتے ہیں. آپ کا وہ قرضہ جو آپ نے لیا ہے، اس قرضے سے میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اتنے پیسوں سے تو آپ کا سود اس سال کا پورا ہوا ہے. ایک سال میں جو آپ پہ سود چڑھتا ہے، جو آپ پر سود چڑھتا ہے، ایک سال کا سود 1.25 خرب دے کر آپ ایک سال کے لیے فارغ ہوتے ہیں. قرضہ ابھی باقی ہے، قرضہ ابھی. آئندہ سال آئے گا تو اتنا سود پھر چڑھ گیا، آئندہ سال آئے گا اس سے اگلا زیادہ سود پھر چڑھ گیا. یہ تو آپ صرف سود دے رہے ہیں، ابھی قرضہ نہیں دیا، ابھی قرضہ نہیں دیا. یہ کس نظام نے ایک ایک بچے کے سر کے بالوں کے برابر اس کو قرضے میں ٹگڑ دیا ہے؟ یہ کس لعنت میں قوم گرفتار ہو گئی ہے، یہ لعنت جمہوریت کی لعنت ہے، یہ لعنت آئیے نظام خلافت میں، خلافت کا نظام دیکھیے، لوگ ہاتھوں میں سونا لے کر چاندی لے کر رقم لے کر پھرتے ہیں، اور ہم زکات دینا چاہتے ہیں، کوئی ہو تو زکات لینے کے لیے آئے، کوئی ہو تو زکات، عورتیں زیورات پہن کر سینکڑوں مدینہ سے صنعاء کا سفر کرتی ہیں، سوائے رب کے کسی کا دل میں خوف نہیں ہے، کوئی چور اچکا کوئی لٹیرا نہیں ہے، وہ نظام خلافت ہے، یہ نظام جمہوریت ہے جہاں کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم نظام خلافت راستہ کا حیا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک طرف جمہوریت کے نام سے، کمیونزم کے نام سے، سوشلزم کے نام سے، سرمایہ دارانہ نظام کے نام سے نظام خلافت راستہ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف خلافت راستہ کے نظام کو روکنے کے لیے، خلافت راستہ کے نظام کو برپا نہ ہونے دینے کے لیے، خلافت راستہ کے نظام کو دور کرنے کے لیے عالمی سطح پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خلافت راستہ کے دور کو بدنام کر دو، پیغمبر کے خلفاء پر وہ الزامات کر دو، پیغمبر کے خلفاء پر وہ بہتان لگا دو کہ دنیا پیغمبر کے خلفاء کی تعریف کرنے کی بجائے دنیا پیغمبر کے خلفاء پہ لعنت کرنے لگ جائے۔ میرے بھائیو، ایک ہے نظام خلافت، ایک ہے نظام جمہوریت۔ نظام جمہوریت کیا ہے؟ جب الیکشن ہو تو ایک ایک کے دروازے پر ایک ووٹ کا سوال ہے، ایک ایک کی داڑھی پکڑیں گے، ایک ایک کے پاؤں پکڑیں گے، اور جس دن ووٹ مل گئے اس کے مقابلے میں پھر بن گئے وزیر اعظم، اب آپ ان کی دید کو ترسیں گے، اب آپ ان کی دید کو ترسیں گے۔ یہ ہے نظام جمہوریت کہ آج تھوڑی پکڑ رہے تھے، پاؤں پکڑ رہے تھے، آج دیکھنے کو بھی ترستے ہیں، آج چہرہ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک ہے نظام خلافت، کل بیعت کر رہے تھے، آج پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، کل تم خود ہی ان کو کہہ رہے تھے ہم تمہیں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آج تم خود ہی ان سے پوچھ رہے ہو امیر المومنین کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے، خلیفہ بنانے والے بھی تم، احتساب کرنے والے بھی تم۔ نظام خلافت کیا ہے؟ خود خلیفہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ بیعت کرو، جو تم میں سے زیادہ اہل ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور اگر وہ گڑبڑ کرے تو احتساب کرو، اگر وہ گڑبڑ کرے تو۔ جمہوریت کیا ہے؟ کہ جب ووٹ دے دو پھر پانچ سال کے لیے چپ ہو جاؤ، ووٹ دے دو اسلام کے نام پر، ووٹ لے لو اسلام کے نام پر، پوری قوم ووٹ دے دے گی، لیکن جب حکومت قائم ہو گئی پھر ان سے اسلام کا مطالبہ مت کرو، پھر اسلام کا مطالبہ، پھر اسلام کا نام لو گے تو تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں، پھر ان سے پوچھو گے او کدھر ہے اسلام، اسلام کہاں ہے، کہاں اسلام، کہیں گے اسلام کو مت دیکھو، اسلام کا انتظار نہ کرو، مکہ مدینہ سے اسلام نہیں آ رہا، دیکھو لندن سے لیڈی ڈیانا آ رہی ہے، پھر اسلام نہیں آئے گا، پھر لیڈی ڈیانا آئے گی۔ آپ کہیں گے اسلام کہاں ہے، وہ کہیں گے کس اسلام کی بات کرتے ہو، آپ کہیں گے ہم اس اسلام کی جس میں حرام ناجائز ہے، جس میں ظلم ناجائز ہے، جس اسلام کا یہ حکم ہے کہ سودی کاروبار کو چھوڑو، اگر سودی کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، رب رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام کے نام پر ووٹ لینے والوں نے جب حکومت سنبھالی اور شریعت عدالت نے سود کے حرام کا فتویٰ جاری کیا ہے، اور اسلام کے نام لیواؤں نے سود کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کر دی، کی یا نہیں کی؟ یہ اسلام کے حکمران ہے، یہ اسلامی انقلاب کے علم بردار ہیں، اور کیا بیوقوفی ہماری تھی، اور کیا پاگل پنا ہمارا تھا، ہم نے نواز شریف سے اسلام کی توقع رکھ لی۔ نواز شریف اور اسلام، نام میں تو شریف ہو سکتا ہے، اسلام میں شریف نہیں ہو سکتا۔ اسلام کون دے گا؟ مسٹر وائن دے گا۔ اسلام کون دے گا؟ شہباز شریف دے گا، نواز شریف دے گا، پھر مل گیا اسلام۔ آپ اسلام کا نام لیجئے، اب آیا اسلام کے نام پر حکومت سوالی، کیا ہے؟ آپ نے یہاں کوئی، آپ نے یہاں گانے بجانے کی محفل کرنی ہے، اجازت؟ آپ نے فلم کی مشہوری کرنی ہے، ٹانگے پہ ڈھول بجاؤ، ٹانگے کے اوپر لاؤڈ سپیکر رکھو، سارے شہر والوں کو بتلاؤ فلاں سینما میں فلاں فلم لگ گئی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وی سی آر پر کوئی پابندی نہیں ہے، انڈیا کی فلموں پر کوئی پابندی نہیں ہے، انگریزوں کی ننگی فلموں پر کوئی پابندی نہیں ہے، ڈائرس پر کوئی پابندی نہیں ہے، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو پکڑنے کے لیے کوئی فورس نہیں ہے، کوئی کاروائی نہیں ہے، پابندی لگے گی اسلام سنانے پہ لگے گی، اور پابندی لگے گی اسلام بیان کرنے پہ لگے گی۔ یہ کس نے دیا؟ یہ تحفہ ہے جمہوریت کا۔ یہ کس کا تحفہ؟ یہ جمہوریت کا تحفہ ہے۔ اسلام پہ پابندی، اسلام والوں پہ پابندی، اسلام کی زبان پہ پابندی، اسلام کے ترجمان پہ پابندی، اسلام کے مقامات پہ پابندی، یہ جمہوریت کے تحفے ہیں۔ خلافت کے تحفے کیا ہوتے ہیں؟ اسلام کی اشاعت کے لیے آپ آزاد ہیں اور خلاف اسلام سرگرمیوں پہ پابندی ہے۔ یہ خلافت ہے کہ جس میں آپ کو کوئی مملکت میں چلے جائیے کوئی چور لٹیرا ڈاکو نہیں ملے گا۔ یہ خلافت ہے کہ پوری مملکت عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے۔ یہ خلافت ہے کہ اپنا بیٹا بھی غلط کام کرے حد جاری کی جائے گی۔ اور دوسری طرف یہ جمہوریت ہے کہ چچا کا بیٹا، مامو کا بیٹا، پارٹی کا آدمی قتل کر دے اور داد گھومتا ہے، اور اگر مخالف اشارہ کر دے جیلوں میں بند ہو جاتا ہے، جیلوں میں بند۔ یہاں ایک وزیر کل آئے اسمبلی میں تو سپیکر نے کہا ان پر قتل کا مقدمہ تھا، تھانے دار نے شخصی ضمانت لے کر ان کو رہا کر دیا ہے، یہ پیشی دے کر اسمبلی میں آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا جی اس کی شخصی ضمانت تو لے لی ہے، ہمارے جھوٹے قتل میں جو اندر پڑے ہیں ان کی نہیں لے سکتے آپ؟ بڑوں کے لیے اور قانون، چھوٹوں کے لیے اور قانون، اپنوں کے لیے اور قانون، بیگانوں کے لیے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے جس میں اسلام بیان کرنے پہ پابندی اور بدماشی کے لیے فروغ، بدماشی کی سرپرستی۔ خانپور میں 150 سال کا پرانا بازار حسن، انتہائی غلاظت کا مقام، جہاں نہ معلوم کتنی بدماشیاں، عیاشیاں اور غنڈہ گردیاں ہوتی تھیں، سپاہی صحابہ نے درست سے کام لیا، کنجروں کے گھر جلا کے راکھ کر دیے، کنجر خانہ ختم، کنجر خانہ ختم۔ جب اخبار میں خبر آئی، اخبار میں خبر آئی، مجھے بہت سارے وزیروں نے کہا، آج بھی ایک وزیر کہہ رہے تھے، میرے بھائی میرے ساتھ تھے، مولوی محمد عالم صاحب، کہنے لگے یار کنجر تے بڑے شریف ہوں، کنجر تے بڑے پر امن لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، شریف شریفوں دے یار ہیں تسی، ساہی کنجر کنجرا دے یار اسی کی کہہ سکتے، کنجر بڑے شریف ہوں۔ میں کہا فسادی کون ہے تسی؟ میں کہا کمال، یہ تو وہی بات ہے جو شیخ سادی نے کہا تھا، چے حرام زادہ ای مردمانند، سنگرا بستن و سگارا کشادن۔ یہ وہی لوگ ہیں، کنجر شریف ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اب جناب اس وقت تک 150 آدمی گرفتار خانپور میں، لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر رولر پھیرے جا رہے ہیں جسم پر، یہاں تک کہ ہمارے کتاب جو ضلع رحیم یار خان کا صدر، اس کی بیوی کو اٹھا کر تھانے میں پھینک دیا، 80 سال کے باپ کو اٹھا کر لے گئے۔ کیوں؟ کہ ساڈے یار تے ساڈے وفادار کنجرانو کیوں اجاڑیا؟ کنجرانو، کنجروں پر پابندی نہیں، پابندی حق والوں پر، پابندی دین والوں پر۔ کیا ہے؟ یہ جمہوریت ہے۔ یہ تحفہ کس کا؟ جمہوریت کے تحفے ہیں۔ اسلام ہے، کھڑا ہو کر پوچھتا ہے آپ کے پاس یہ قمیض کہاں سے آئی؟ کوئی آج ان سے پوچھے تمہارے پاس یہ فیکٹریاں کہاں سے آئیں، یہ ملیں کہاں سے آئیں، یہ سرمایہ کہاں سے آیا؟ کل پوچھا تھا تو خطبہ روک کر بتلایا تھا کہ بیٹا جواب دے گا کہ یہ قمیض بنی کیسے۔ بیٹے نے کھڑے ہو کر صفائی دی کہ میرے والد محترم سے سوال کرنے والوں، میں نے اپنا کپڑا دیا ہے، دونوں کپڑے مل کر میرے والد کا قمیض تیار ہوئے ہیں، آج پوچھو یہ ملنے فیکٹریاں کہاں سے آئی ہیں، تو دوسرے دن جیل میں چلے جاؤ گے۔ وہ نظام خلافت ہے، یہ نظام، یہ تحفے نظام جمہوریت کے ہیں۔ اور پھر تحفے بھی آپ کو نئے نئے ملیں گے، آئے روز نیا تحفہ، آئے روز نیا تحفہ، ایسے ایسے تحفے آپ دیکھتے جائیں تو پریشان ہوتے جائیں۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، ایک تو جمہوری نظام کے حوالے سے، سوشلزم نظام کے حوالے سے، کمیونزم نظام کے حوالے سے خلافت راشدہ کا نظام روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک کوشش یہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دیکھیے یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. جو لوگ سوشلزم کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے آج ہاتھ اٹھا لیے, انہوں نے کہا یہ سوشلزم ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, یہ کمیونزم ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, یہ سرمایہ دارانہ نظام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. سوشلزم دم تاہ گیا, کمیونزم دم تاہ گیا, وقت آئے گا جمہوریت بھی دم توڑ جائے گی, جمہوریت بھی دم توڑ جائے گی. ان سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب کو غور کرنا ہے خلافت راشدہ کے خلاف, اس فتنے اور اس بہت بڑی سازش کے مقابلے کا کہ جس کا کام یہ ہے کہ نظام خلافت راشدہ پر داغ دھبے ڈال دو, خلافت راشدہ کو بدنام کر دو, خلافت راشدہ کے دور کے تاجداروں پر ایسے ایسے الزامات عائد کر دو کہ ان الزامات کو دیکھ کر, ان داغ دھبوں کو دیکھ کر, ان تان و تچنی اور بہتان کے لگائے جانے والے الزامات کو دیکھ کر کوئی آدمی خلافت راستہ کی طرف نہ آئے. اور آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ خلافت راستے جس کے تاجداروں کے نام لے کر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے, یہ خلافت راستے ہے, اور جس کے چاروں کے چاروں خلفاء میرے پیغمبر کے پر مردے, یہ خلافت راستے ہے جن میں ایک پیغمبر کے سسر ہے تو دوسرے پیغمبر کے سسر ہے, ایک پیغمبر کے یار غار ہے تو دوسرے پیغمبر کے رفیق مزار ہے, ایک پیغمبر کے دورے دماد ہے تو دوسرے پیغمبر کے کیا ہے دماد ہے, ایک پیغمبر کے کاسبے وہی ہے تو دوسرے پیغمبر کے لواسے ہیں. یہ خلافت راستے جنہیں قرآن نے مومن حق کہا, یہ خلافت راستے جنہیں قرآن نے مقربون کہا, مفلحون کہا, فاحدون کہا, اور قرآن نے حزب اللہ کہا. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میں باتیں کہ بھائی جب جمہوریت پہ لعنت ہے تو آپ جمہوریت میں حصہ کیوں دیتے ہیں, آپ جمہوری طور پر منتخب کیوں ہوئے, کوئی کہہ سکتا ہے. تو میرے بھائیو, جمہوریت کی خرافات بھی بیان کریں گے, اس پہ لعنت بھی بھیجیں گے, لیکن چونکہ ابھی حالات اتنے تیار نہیں ہوئے اس لیے اس گراؤنڈ کو کھلا بھی نہیں چھوڑیں گے, اس گراؤنڈ کو کھلا بھی, اس ایوان میں ان بھیڑوں بکریوں, ان درندوں, ان چیتوں, ان خونخوار درندوں کو آزاد بھی نہیں چھوڑیں گے, وہاں بھی جا کر ان کے ناک میں دم کرتے رہیں گے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ناک میں دم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ مجھ سے قبل اہل حدیث کے مرکزی رہنما فرما رہے تھے کہ اگر علماء کرام اسمبلیوں میں نہ ہوتے, یہ اسمبلی میں شراب پیتے, میں رب کے گھر میں کھڑے ہو کر قسمن کہتا ہوں, خدا کی قسم یہ ایسا ہی کرتے جو ابھی شراب پی کر اسمبلی میں آ جاتے ہیں, یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے شراب پیتے, یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے بدکاریاں کرتے, لیکن آج ان کو چرک نہیں ہو رہی. تو جن چند علماء کو آپ نے بھیجا ہے, اللہ نے اتنا روب و دبدبا, اتنی اللہ نے ان کے عظمت اور ہیبت ان کے دلوں میں بٹھا دی ہے, نام سنتے ہیں تو کانپتے ہیں, تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. وہاں تک بھی دل کی بات ہے, الحمدللہ ناموس صحابہ دل ایجنڈے کا حصہ بن چکا ہے اور ہر منگل کو شائع ہوتا ہے. کل منگل کا دن تھا, ناموس صحابہ بل ایجنڈے میں تھا, 13 نمبر پر. وزیروں کو فکر لایا کوئی کہ بل تو آ گیا, بل میں نے کل پیش کر دینا تھا. وزیر قانون چودھری نثار آ رہے ہیں, جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں, کیسے حضور تشریف لائے؟ کہتے ایسا کریں ہم 8 دن کا ہمیں مہلت دے دیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر ضرور اس بل کو پاس کرانے کے لیے تعاون کریں گے, آج اس بل کو نہ اٹھانا, آج اس بل کو. میں نے کہا تمہیں اس بل سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کہ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا, ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں, مہربانی کریں آپ. تو بل ایجنڈے میں آ چکا ہے اور ہر منگل کے روز چھپتا ہے. تو میرے بھائیو, ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میدان بھی ان کے لیے خالی نہ چھوڑیں. جیسا کہ مجھ سے قبل کہا گیا, اس خط سے اظہار کیا گیا کہ نظام تعلیم کی پالیسی جو فخر امام نے پیش کی ہے, اس میں خلفائے راشدین کے کردار کو, خلفائے راشدین کے سیرت کو اس نصاب سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. ابھی یہ بات میرے کانوں تک پہنچی, تصدیق شدہ نہیں ہے. میں فوراً اپنی کرسی سے اٹھا, فخر امام کے پاس گیا, میں نے کہا بتلاؤ تم نے خلفائے راشدین کے نام نکلوا دیے ہیں, اگر ایسا ہوا اسی اسمبلی میں تمہیں جوتے مارے جائیں گے. اس نے کہا, اس نے کہا نہیں گناہ اس نے کہا آپ کو غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے دن میری باری آ گئی صدر کی تقریر پر بیٹھ کی آپ کو کیسٹ مل جائے گی. میں نے کہہ دیا میں نے کہا جناب اگر نصاب تعلیم سے صحابہ کے نام نکالے گئے خلفائے راشدین کا دور لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تم نے صحابہ کے نام نصاب سے خارج کیے ہم تمہارا حشر کر دیں گے تمہیں اسمبلی سے باہر نکال پھینکیں گے. نکال پھینکیں گے یا نہیں پھینکیں گے؟ اور میں نے رات بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں رب کے گھر میں اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں نصاب تعلیم آ لینے دو. اگر اس نصاب تعلیم میں ہمارے صحابہ کرام کے نام نکالے گئے آپ دیکھیں گے جوتے ہمارے ہوں گے سر فخر امام کا ہوگا اسمبلی میں ہوگا اسمبلی میں باہر نہیں. یہ لعنت نعروں سے نہیں ہم جوتوں سے ڈالیں گے اسمبلی کے اندر ڈالیں گے. اسمبلی کے ڈر کس کا کس چیز کا ڈر؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا ہے ہی شرک ہے ہی کفر. ان سے کیوں ڈریں؟ ہم کوئی ان کے جتوانے سے نہیں جیتے ان کے جتوانے سے کوئی ان کی مدد سے نہیں جیتے ہم تو ان کا سر توڑ کر جیتے ہیں ہم تو ان کا سر ان کا غرور مروڑ کر جیتے ہیں. تو میرے بھائیو میں عرض کر رہا تھا یہ فتنہ کہ جس کے ذریعے سے خلافت راستہ کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس خلافت راستہ کے لیے قرآن کی 750 آیات موجود ہے جن خلفائے راشدین کی مد و تعریف پیغمبر کی زبان سے ہوتی رہی اور جن لوگوں کو جن خلافت کے تاجداروں کو نام دے لے کر نبی نے جنتی کہا اور جن کے لیے آسمانوں سے رب کے سلام آئے سجت راشدیت یہودیت خمینیت اور جن خلفائے راشدین کے تابناک دور کو دار کرنے کے لیے ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے ان کے ایمان اور عقیدے پر حملہ آورتے ہوئے صحابہ کے کفر کا پرچار کر رہی ہے. ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کوئی ڈی سی ایس پی ہو کوئی کمشنر ڈی آئی جی ہو کوئی بڑے سے بڑا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہو اس کی مرضی وہ جو چاہ کرے صحابہ کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. میرے بھائیو یہ باتیں آج الحمدللہ اب جلسوں پر نہیں رہی. ڈائری لکھنے والوں یہ ہری پور کے جلسے کی بات مت سنو اٹھاؤ 28 ستمبر 1992 اور اسی طرح 28 ستمبر 1991 20 جنوری 1992 2 جولائی 1992 وزیر اعظم اور مولانا عبدالستار نیازی کی موجودگی میں شیعہ فقہ جعفریہ کے نمائندے بن کر شیعت کے نمائندے بن کر وزیر اعظم کے پاس آئے مذہبی امور کے اجلاس میں آئے ہم بھی گئے ہم نے جا کر ثابت کر دیا کہ شیعہ صحابہ رسول کا دشمن ہے. شیعہ صرف دشمن نہیں 110 کتابوں پر مبنی ایک فائل وزیر اعظم کو دی گئی جس میں ہم نے ثابت کیا کہ شیعہ کائنات کا وہ بدترین کافر ہے جو پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہتا ہے. بات بھی بتلائی کہ جس خمینی کی قبر پر جا کر تم کہتے ہو کہ خمینی کی تعلیمات میرا نور ہے جس کی قبر پر جا کر تم پھولوں کی چادر چڑھاتے ہو اس خمینی کی کتاب میں نے ہاتھوں ہاتھ وزیر اعظم کو دی. یہ پر خمینی کی کتاب کشف اسرار پر حکومت اسلامیہ پر اتحاد و یکجہتی پر خمینی کے وصیت نامہ پر خمینی کی تحریر الوسیلہ پر خمینی کی حکومت اسلامی پر جس میں خمینی کہتے کہتے ابو بکر قرآن کے مخالف تھا عمر کافر بھی تھا صدیق بھی تھا. یہ وہ بد قسمت ملک ہے یہ بات آج ہمیں دیکھنے پڑ رہا ہے جس دور میں اسلام کے نام پہ اثر کردہ مملکت میں وہ کتاب بھی چاہ ہو گئی لاکھ کالے کفر غلام حسین نقوی نے ایک پاس اسباب پر مشتمل کتاب لکھی کتاب کا نام سامع مسموم ہے اور جس کتاب میں 100 نمبر لگا کر فاروق اعظم کو 100 گالیاں دی ہیں. آپ سید چرک اور جسات کے ساتھ اصحاب رسول کو کافر کہے، تمہاری رگے حمیت نہیں تڑپتی، تمہارے قانون کے داستے حرکت میں نہیں آتے، تمہارے کرم میں اتنی سخت نہیں ہے تم اس کا راستہ روک سکو، تمہاری فورت میں اتنی جرت نہیں ہے تم ان پہ پابندی لگا سکو، اور ان پہ پابندی نہیں لگاتے ہو، پابندی ہم پہ لگاتے ہو، ہم پہ پابندی لگاؤ گے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ صحابہ کرام کے وسیلے پر کوئی ڈی سی ہو، کوئی ایسی ایس پی ہو، ہم کسی کا حکم نہیں مانتے، کسی کا حکم نہیں مانتے، ہم صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نظام خلافت راشدہ کے اور جمہوریت کے مابین جو کچھ امتیازات ہیں اسے بیان کرنا چاہتے تھے، تمہیں جرات کیسے ہوئی تم نے پابندی لگائی؟ پھر پابندی لگ گئی؟ یہ پابندی لگی ہوئی ہے، میں تو نہیں بول رہا ہوں نا، آپ نہیں سن رہے نا، یہاں جلسہ تو نہیں ہے نا، یہاں تو صرف پولیس ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے، یہ پولیس کے سپاہی، یہ چھوٹے اہلکار، ان کے ساتھ کبھی مت ٹکرائیے، یہ آپ کے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ بیچارے حکم، یہ تھانہ چھوڑ کر یہاں آ سکتے ہیں اگر اوپر والے ان کو نہ کہیں، یہ ملازم ہیں، یہ نوکر ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ان کا آنا بڑا فائدہ مند ہے، یہ آتے ہیں تو پھر ہمارے موقف اور مشن سے آگاہ ہوتے ہیں، ہماری لڑائی یسیت سے ہے، یسیت کو نوازنے والے ان گنڈے بدماش ارتقا سے ہے جو کوٹھیوں میں رہ کر سیت کا تحفظ کرتے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں اور سیتے کے گھروں میں بیٹھ کر پتھر پھینکنے والوں، ہم محفوظ نہیں تو تم بھی محفوظ نہیں ہو، تم ہمیں کچھ کہو گے تو خود بھی بچ کر نہیں جاؤ گے، اور تمہاری حیثیت اور طاقت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت اور طاقت تم نے اس کا غلط اندازہ لگایا ہے، شاید تم نہیں جانتے جب طوفان اٹھتے ہیں، جب بادل چڑھتے ہیں، جب بادل گرجتے ہیں، جب سیلاب ابھرتے ہیں تو تمہارے جیسے خش و خاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں، سوائے صحابہ، صحابہ کے پروانوں کا سیلاب ہے، سوائے صحابہ خلافت راستہ کی طرف دعوت دینے والوں کا طوفان ہے، سوائے صحابہ اصحاب رسول پر جان دینے والے ان جانساروں کا ٹاپ رہے جو بچتا رہے گا، کٹتا رہے گا، چلتا رہے گا، مرتا رہے گا، آگے تو بڑھے گا پیچھے نہیں ہٹے گا، آنے سے رک نہیں سکتے، یہ وہ سر ہیں جو کٹ جاتے ہیں مگر جھک، جو کٹ جاتے ہیں مگر جھک۔ واخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی وسلم دائما ابدا رحمۃ، سبحانک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر و توب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔